الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، گزشتہ کل ہم نے یہاں تک ترجمہ پڑھ لیا تھا، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمو آج کے دن نیکوں سے جدا ہو جاؤ. تو قیامت کے دن اللہ تعالی کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیں گے، مومنوں کو اور مجرموں کو الگ کر دیں گے. اس دن پھر پتہ چلے گا کہ نیکوں کے ساتھ رہنے میں اور نیکوں کے ساتھ محبت کرنے میں کیا فائدہ تھا. شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشد کریم. سنے ہیں کہ اس روز جب امید اور خوف کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے بروں کو بھی معاف فرما دیں گے. دستور یہ ہے، المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. چنانچہ اگر نیکوں سے محبت ہوگی تو اللہ اس عمل کے بدلے نیکوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیطان کے بارے میں تنبیہ فرماتے ہیں، الم آہد لیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، نہیں کہہ رکھا تھا، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور ایک میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ. یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سیدھی راہ پہ زندگی گزارتا ہے، اور جو بندہ خواہشات میں پڑ جاتا ہے یا شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یہ شیطان بہکا کر لے گیا تم میں سے بہت مخلوق کو، بہت بڑے گروپ کو. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں، ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. دوزخ میں وہی بندہ جائے گا جو عقل استعمال نہیں کرے گا اور گناہوں کے راستے پہ چل پڑے گا. اس لیے جب دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے، ما جاءکم النذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا. اور اخیر پہ پھر تسلیم کریں گے، لو کنا نسمع، اے کاش کہ ہم ان کی باتوں کو اگر سنتے، او نا عقیلو، اور ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ انسان جب ہدایت کی بات کو سنتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں، عقل استعمال ہی نہیں کرتا کھرے اور کھوٹے کے لیے، تو پھر بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اسلوح الیوم بما کنتم تکفرون، اس میں آج کے دن جا پڑو بدلہ اپنے کفر کا. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ اس دن انسان کے خلاف اس کے اعضاء کو گواہ بنائیں گے، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، سیل کر دیا جائے گا کہ انسان بول نہ سکے. وتکلمنا ایدیہم، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور بتائیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے. یعنی پاؤں بتائیں گے کہ وہ گناہ کے لیے کہاں کہاں چل کے جاتے تھے، اور ہاتھ بتائیں گے کہ وہ کس کس گناہ کی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے. ہاتھ سے انہوں نے کسی کو قتل کیا، کسی کو ایذا پہنچائی، کسی بندے کو نقصان پہنچایا، تو جو گناہ انہوں نے ہاتھ سے کیے ہوں گے وہ ہاتھ بتائے گا، جو پاؤں سے کیے ہوں گے وہ پاؤں بتائے گا، حتیٰ کہ انسان کی ایرانیں بھی بتائے گی، جلد بھی بتائے گی کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم توق الصراط فأنا يبصرون، اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑیں रास्ता पाने को। अल्लाह ताला जब चाहें किसी बंदे से उसकी बिनाई को वापस ले सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ये मामला पेश आया। हमारे करीबी डॉक्टर थे, एक मरतबा गाड़ी में बैठकर अपनी क्लिनिक में पहुंचे तो जब गाड़ी से उतरने लगे तो उतरते हुए बिनाई चली गई। अल्लाह की अजीब शान देखें, कोई ठोकर नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, गिरे नहीं, बस गाड़ी में से उठने लगे कि मैं बाहर निकलूं, और आगे कोई 100 के करीब पेशेंट इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर साहब की बिनाई चली गई। खड़े हुए हाथ इधर कर रहे हैं, वे मुझे कोई हाथ पकड़ के अंदर लेके जाए। तो अल्लाह जब चाहे बंदे से उसकी बिनाई को वापस ले सकते हैं और जब चाहे उसकी शक्ल को भी मसक कर सकते हैं। ये बाज लोगों को जो लकवा हो जाता है, ये क्या चीज है? एक तरफ को मुंह का लटक जाना, ये बुनियादी तौर पे शक्ल का मसक हो जाना है। तो अल्लाह जब चाहे किसी को ये जो है ना बीमारी दे दें, तो फरमाया कि तुम अपनी जवानी पे, खूबसूरती पे नाज मत करो। कुल इख्तियार अल्लाह का है, जब तक अल्लाह तुमसे राजी होंगे तुम्हें ये नेमतें देंगे, और अगर नाराज होंगे तो ये नेमतें तुमसे वापस भी ले लेंगे। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, और अगर हम चाहें सूरत मसख कर दें उनकी जहां की थां। फमस्तताउ मुदीयम वला यरजेउन, फिर न आगे चल सकें और न वो उल्टे फिर सकें। वो मन नुअम्मिर हुनुनक्किसु फिल खल्क, और जिसको हम बूढ़ा कर देते हैं तो ऊंधा कर देते हैं उसकी पैदाइश में। अफला याकिलून, फिर क्या इनको समझ नहीं आती? यानी बुढ़ापे में इंसान इस तरह कमजोर हो जाता है जैसे बचपन में बच्चा था। बच्चा सहारे के बगैर नहीं चल सकता, बूढ़ा आदमी भी सहारे के बगैर नहीं चल सकता। तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला फिर उसको पैदाइश जैसे बचपन था उसी तरह फिर लौटा देते हैं। वमा अल्लमना शेर वमा यम बगीला इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व कुरान मुबीन, और हमने इन्हें शेर नहीं सिखाया और न ये उसके लायक है, ये तो खालिस नसीहत है और कुरान है साफ। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को शेर का इल्म नहीं दिया। बहुत सारे कुफार इस बात का दावा करते थे कि ये जो कुरान है ये शेर है, बाज कहते थे ये सिहर है और इसका बड़ा असर होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शेर नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि शायद लोग अक्सर इफ़रात व तफरीत से काम लेते हैं, कोई चीज अच्छी लगे तो उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं और जो चीज बुरी लगे उसको बिल्कुल ही मिटा देते हैं। ये इफ़रात व तफरीत अक्सर शायरों में पाई जाती है। इसकी मिसाल कि एक शायर ने अपने महबूब के बारे में शेर लिखा कि मैं तुम्हारे रुखसार के तिल के बदले समरकंद और बुखारा दोनों शहर तुम्हारे हवाले करता हूं। अब समरकंद और बुखारा इतने बड़े शहर थे जैसे आज के दौर में लाहौर और कराची हैं। इतने बड़े दो शहरों को इस तरह कह देना ये छोटी बात नहीं थी। तो जब शायर ने ये शेर कहा, ए महबूब तेरे रुखसार के तिल के खातिर मैं समरकंद और बुखारा तुझे जो है देने को तैयार हूं, तो बादशाह ने उस शायर को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई तुमने ये शेर कहा, बादशाह तो मैं हूं और तुम समरकंद और बुखारा का सौदा करते फिरते हो महबूब के साथ। तो शायर था समझदार, कहने लगा जी असल बात यह है कि मुझे खर्च करने की बहुत आदत है, अगर मैं यूं समरकंद और बुखारा का सौदा न करता तो अब तो मैं रोटी का टुकड़ा खाने को तरसता फिरता हूं, इसलिए तो गरीब हूं कि लुटा देता हूं सब कुछ। तो शायरों का यही हाल होता है अक्सर व बेशतर कि वो इफ़राद और तफरीद से काम लेते हैं। और दूसरी बात कि शेर के अंदर असर पजीरी होती है, बंदा सुनता है ना उसके दिल पर असर होता है उसका। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये असर पजीरी तो हमने कुरान मजीद में नसर में ही रख दिया है, तो शेर की क्या जरूरत है यहां पर? इसलिए शेर का न हमने अपने महबूब को ज़ौक दिया न वो शेर को जानते हैं। और इसकी तस्दीक होती है سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے وہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شعر پڑھنا بھی چاہتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے اس کو نثر بنا دیا کرتے تھے. تو قرآن مجید نہ شعر ہے نہ سحر ہے, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ہاں اس میں تاثیر ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہوا کرتی ہے. اور یہ پرتاثیر کلام کس لیے ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, کہ تاکہ ڈرائے ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو, جو زندہ ہو. تو جو بندہ روحانی طور پہ زندہ ہو وہ قرآن مجید سے نفع اٹھاتا ہے, اور جو مردہ ہو وہ نفع نہیں اٹھا سکتا. اب زندہ سے کیا مراد؟ انسان کے دل کی مختلف کیفیتیں ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, اور نقطہ لگتے لگتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو دل کا سیاہ ہونا یہ پہلی منزل ہے. پھر اگر اور لمبا عرصہ غفلت کا گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے, پتھر کی مانند ہو جاتا ہے. او اشد قسوہ, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پھر اور عرصہ اگر غفلت کا گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار, اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس دل کے اوپر, سیل کر دیتے ہیں اس کو, اس میں پھر ہدایت کی بات نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد بھی اگر غفلت کا عرصہ گزر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو موت دے دیتے ہیں, روحانی موت آ جاتی ہے. یہ چوتھی منزل ہے, اور اس کی وجہ انسان کا تکبر اور اس کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے. دل سے غافل ہوتا ہے, گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ہدایت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہن کا چارہ. ہمارے پرانے امراض کا یہی علاج ہے, ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لیں. تو جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو قرآن مجید کی بات اس پہ اثر کرتی ہے, جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر اس پر اثر نہیں ہوتا. چنانچہ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا, حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا, لگتا ہے ہمارے دل سو گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا, یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے, بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مو گئے, مر گئے. اس نے حیرانوں کے پوچھا, حضرت دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے, جو جھنجھوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں, وہ مویا ہوا ہوتا ہے, وہ مرا ہوا ہوتا ہے. تو اگر قرآن سناتے ہیں, اللہ کی در سناتے ہیں اور بندے پہ پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا, تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل سویا ہوا نہیں ہے, اب میرا دل مویا مرا ہوا ہے. تو دل مر جاتا ہے پھر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن بھائی لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, یہ قرآن ڈراتا ہے اس کو جو زندہ ہوتا ہے, جو مردہ ہو وہ کیا اس سے ڈرے گا. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور ثابت ہو الزام منکروں پر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دی ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی چیزوں سے چوپائے, پھر وہ ان کے مالک ہیں. یعنی چوپایوں کے بننے میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے, سبق ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ, ان کے لیے چوپایوں کے بنانے میں بھی بڑی عبرت ہے. ہم اگر غور کریں تو اسی سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی چاہیے. آپ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے, اس کے اندر طاقت بھی ہے, جسامت بھی بڑی ہے, لیکن اس کی نکیل اگر آپ ایک 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ اونٹ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اگر وہ ایک لات مارے تو یہ 3 سال کا بچہ دوبارہ نہیں اٹھے گا, یہ مر جائے گا. مگر اونٹ کو فرما بردار بنا دیا, وہ 3 سال بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. 300 اونٹوں کی قطار ہو اور اس کی نکیل کوئی بچہ پکڑ لے تو 300 اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے اس کو فرما بردار بنا دیا انسان کا، دیکھو وزن لدا ہوا ہے، وہ بیٹھتے نہیں بلکہ انسان کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو انسان کا فرما بردار بنا دیا، دیکھو گھوڑے کے اندر کتنی طاقت ہے، چاہے تو بھاگ جائے، انسان کے قابو میں نہ آئے، مگر وہ انسان کا فرما بردار بن کے وقت گزارتا ہے. بندے نے اس کو تانگے کے اندر باندھ دیا، اب وہ سواریوں کو لے کے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے، سارا دن گرمی کے موسم میں وہ بھاگتا رہا. اس بھاگنے کے دوران اب اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو گھوڑا کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جی میں کھڑا ہو جاؤں گا سڑک کے کنارے، پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہوں گا پھر بھاگوں گا. نہیں، ہم نے دیکھا گھوڑا بھاگ بھی رہا ہے اور لیڈ سے بھی فارغ ہو رہا ہے، یعنی اس کو اپنی حاجت کرنے کی بھی الگ اجازت نہیں ہے، وہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے. اور پھر جب اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر مالک سواریوں سے کرایہ وصول کرنے میں مصروف، اور گھوڑا جو ہے وہ قریب گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیتا ہے. اس کو دیکھ کے مالک کو احساس ہوتا ہے، اوہو میں نے تو آج سارا دن اس کو پانی نہیں پلایا. گھوڑا بول نہیں سکتا، گھوڑا شکوہ نہیں کر سکتا، جناب سارا دن آپ نے مجھ سے مزدوری لی اور مجھے پینے کے لیے پانی بھی نہ دیا، اپنے لیے تو برف کے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں اور مجھے سادہ پانی بھی نہیں پلایا. وہ گندا پانی پی لیتا ہے خاموشی کے ساتھ، اپنے مالک کا شکوہ نہیں کرتا. اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، وہ مالک کے سامنے جرا نہیں کر سکتا، آگے سے جواب نہیں دے سکتا. اللہ نے اس کو انسان کا ماتحت بنا دیا اس طرح سے. اچھا، انسان اس گھوڑے کو لے کے گھر واپس آتا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا گھوڑا، اب وہ اس کو باندھتا ہے باہر اور پھر کہتا ہے سردی کا موسم ہے، میں اسے تھوڑی دیر بعد کمرے میں باندھ دوں گا. خود گھر جاتا ہے اور گھر جا کے کھانے پینے میں بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے تو گھوڑے کو اس کے کمرے میں باندھا ہی نہیں. وہ گھوڑا اسی سردی کی لمبی رات میں باہر ٹھٹھرتا رہتا ہے، اپنے مالک کو آواز نہیں دے سکتا، اپنے مالک کو بلا کے شکوہ نہیں کر سکتا، جناب خود تو لحاظ میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور مجھے آپ نے اندر کمرے میں بھی نہ باندھا. اس کو رات کو نیند نہیں آتی سردی کی وجہ سے، اور وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے، اور اگلے دن اس کے لیے میڈیکل لیو نہیں ہے کہ جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں میڈیکل لیو لے لیتا ہوں، نہیں، آج پھر اس کو بھاگنا ہے. وہ مالک کو نہیں کہہ سکتا جناب آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، آپ نے مجھے رات کو آرام نہیں دیا، آج میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں ڈیوٹی پہ جا سکتا. وہ جیسا بھی ہے اس کو اپنے مالک کی بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، وہ مالک کے ساتھ جرا کر ہی نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا. مالک اس کو پھر ٹانگے میں باندھ لیتا ہے، وہ پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم غور کرو، ہم نے ایک جاندار کو تمہارا ماتحت بنایا، وہ کس طرح تمہاری ماتحتی کرتا ہے، تمہاری زیادتیوں کو برداشت کرتا ہے اور تم سے کوئی بات نہیں کرتا. اگر ایک گھوڑا تمہاری اس طرح ماتحتی کر سکتا ہے، او انسانوں کیا تم اپنے رب کے ماتحت نہیں بن سکتے کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. تو ہم جتنا غور کریں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی جانوروں کو اللہ تعالی نے انسان کا ماتحت بنا دیا اور انہوں نے ماتحتی کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور عاجز کر دیا ان چوپایوں کو ان کے آگے، پھر ان میں سے کوئی ہے جو ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. بعض جانور ہمارے لیے سواری کا کام کرتے ہیں جیسے اونٹ گھوڑا گدا، اور بعض جانور ہم کھاتے ہیں جیسے بکرا ہرن گائے بھینس، ان کے گوشت کو انسان کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی سواری کے لیے اور انسان کی غذا کے لیے متعین کر دیا، اور بعض ایسے بھی جانور ہیں جو انسان کے لیے مشروبات پیش کرتے ہیں، دودھ لبنن خالصن سائغا للشاربین، دودھ ایسا صاف ستھرا وہ انسان ان سے حاصل کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے. آپ بتائیں کہ انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جس کے اندر گھاس ڈال دیا کرے اور شام کو اس کے اندر سے دودھ نکال لیا کرے؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا انوکھا معاملہ ہے، اس نے ایسی ایسی جانور بنائے ہیں، شہتوت کا پتا ریشم کے کیڑے کو کھلا دو اس میں سے ریشم نکل آتا ہے، شہتوت کا پتا بکری کو کھلا دو اس میں سے دودھ نکل آتا ہے، شہتوت کا پتا ہرن کو کھلا دو اس میں سے مشک نکل آتا ہے، کہیں خوشبو بنا رہے ہیں، کہیں ریشم بنا رہے ہیں، کہیں دودھ بنا رہے ہیں، کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ شہتوت کے پتے ڈال دیے جائیں اور وہ مشین تین مختلف چیزیں بنا کے باہر نکال دے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے اور اس کی جو ہے اختیار ہے، وہ چاہتا ہے تو ایسی چیزیں بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، سبق سیکھنے کی جگہ بنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا نہیں بنا سکتا ان جیسے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہی ہے اصل بنانے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یعنی جس اللہ نے آسمان اور زمین کو بنا دیا، اس کے لیے انسان کو بنانا، یہ جانوروں کو بنانا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو جا، وہ اسی وقت ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں تو جو کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پلاننگ کی، ڈرائنگز کی اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا کن ہی کافی ہوتا ہے۔ اور یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ ارادہ فرما لے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پھر ہم لوٹ کر جائیں گے۔ یہاں سورہ یاسین شریف مکمل ہوئی، اس میں تین بنیادی سبق سکھائے گئے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ایک موت کے بعد دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونا اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا۔ یہ تین مرکزی نکات ہیں سورہ یاسین کے، اس لیے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد میں ان تینوں پوائنٹس کے اوپر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بقیہ ایک دو دن جو باقی ہیں، ہم انشاءاللہ اس سورت یاسین کے اس سبق کا تکرار کرتے رہیں گے تاکہ اس کے اسباق جو ہیں مضبوط ہو جائیں، اور جیسے یاسین کا نام آئے ہمارے ذہن میں فوراً وہ مضامین گھوم جائیں جو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔